خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
الوداع
سے یہی دعا ہے کہ بس اب جتنی زندگی ہے آگے نیکیاں نیکیاں کریں، اس سے پہلے تو کچھ نہیں کیا، زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اب یہاں پہ پتہ چلا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مرشد کے قدموں میں رہیں اور مرشد کا قرب پاتے رہیں انشاءاللہ.
بہت افسوس ہے ہم لوگ کچھ نیکیاں نہیں کر سکے.
ماہ رمضان میں ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، ہمارے کو پتا نہیں ہے، پتا زندگی ہوئے گی تو ہمارے کو نصیب ہوگا، زندگی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے ہمارے کو، اللہ کرے زندگی رہے تو آئندہ ہمارے کو رمضان نصیب ہو جائے. دکھ کی وجہ سے بولا نہیں جاتا اور جگر جو پٹرے کو آتا ہے. اللہ میں آئندہ سال بڑے پیر و مرشد کے ساتھ ایک ماں کی کام کی سعادت نصیب فرمائے.
صحیح طرح عبادت نہیں کر پائے جیسا کرنا تھا، عبادت جیسا رمضان کا حق بنتا تھا عبادت کرنے کا ویسا نہیں کر پائے. دنیاوی لحاظ سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے سیکھنا ہے تو ہمیں یہاں آ کے تربیتی کورس کریں، یہاں آ کے سیکھیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، بات چیت کرنے کا انداز، کسی کو بھی سمجھانے کا انداز، کسی سے بھی بات کرنی ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے، کچھ بتانا ہے، اس کا انداز جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے.
بہت چینجنگ آئی لائف میں اور دل خوش ہو گیا کہ بہت اچھا فیصلہ کیا، جتنا جیا غلط تھا اب جو جی رہا ہوں ان شاء اللہ وہ اچھا ہی ہوگا، بہتر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ انسان کہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں خود میں کچھ چینجنگ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور مزید چینجنگ آئے گی اللہ پاک نے چاہا تو. عمران بھائی نے ماشاء اللہ رلا دیا سب کو ہی.
دعوت اسلامی کے ساتھ اگر انسان منسلک رہے تو اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے جو دعا یہ پڑھاتے ہیں، یہاں پر آ کر پتا چل رہا ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو کہنے سے جو ہے وہ لقمہ پیٹ میں نور بنتا ہے. نگران شورا کا بیان، نوجوانوں کی آنکھوں میں، یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو جو نظر آتے ہیں، یہ میرے حال میں مدنی ماحول اور یہ دعوت اسلامی کی بدولت ہے.
پہلی بار کیا تھا اعتکاف، مگر کبھی پتہ ہی نہیں تھا اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کبھی الوداع میں آنسو نہیں نکلے، ہمارے کو یہی پتا نہیں ہوتا الوداع روزہ کیسے کہتے ہیں، الوداع جمعہ کیسے کہتے ہیں. کبھی زندگی میں اس طرح نہیں رویا جس طرح الوداع میں رویا تھا. بہت تبدیلی محسوس ہوئی یہاں پہ آ کے، نماز کے طریقے، وضو کے طریقے، بیٹھنے اٹھنے کی دعائیں، ہر چیز کی دعائیں یہاں پہ سکھائی جا رہی ہیں. 10 دن یہاں پہ ایسا لگتا ہے یہاں پہ مدینے میں آ گئے.
کل رات کو میرے ایک دوست نے مجھے بولا جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لینا ہے، جامعۃ المدینہ میں بھی ایڈمیشن لوں گا انشاءاللہ، گھر والوں سے بات کر لیں گے. اجازت تو گھر والوں نے اپنی مرضی سے دی تھی کہ آپ کو جو سمجھ آئے آپ وہ کرنا.
برکتیں نعمتیں لوٹنے کو مل رہی ہیں، ایک تو انسان پاتا ہے پانے کو نہیں لوٹنے کو مل رہی ہیں، اور ابھی میرے ہاتھ میں کھجور ہیں، یہ باپا کی دم کی بھی کھجور ہیں، اور ایک نہیں میرے کو ماشاءاللہ چار چار نصیب ہوئی ہیں. نماز کی پابندی نہیں تھی، نماز کی بھی الحمدللہ پابندی ہو گئی ہے. اشرائے چاش تو کبھی پڑھی ہی نہیں تھی تو الحمدللہ وہ بھی مل جاتی ہے، اور روزہ بھی الحمدللہ یہاں رکھنے کو مل جاتا ہے.
میں نے 30 دن میں الحمدللہ فرائض علوم جو ہیں وہ سیکھے ہیں. یہاں گناہ کا تصور نہیں ملتا، جب بندہ اپنے گاؤں وغیرہ میں گزارتا ہے تو سارا دن ویسے کام کرتا رہتا ہے. میں نے یہاں پہ آگے بہت زیادہ روحانیت محسوس کی ہے. پہلے رمضان مبارک کس طرح گزرتا تھا کہ روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، نماز تراویح مکمل میں نے کبھی تر نہیں آج تک پڑھی، لیکن اب تو ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ تراویح بعد جماعت پڑھنے کا نا شرف حاصل ہوا ہے. نگرانی شورا نے ماشاءاللہ بہت زیادہ اصلاحی بیانات کیے ہیں، جس طرح کے بھی ہمارے کچھ اعمال تھے یا جو بھی کرتے تھے ہم غلط، انشاءاللہ وہ تمام چھوڑ دیے ہیں.
بعد فجر جو بالخصوص نگرانی شورا کا جو بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد تقریباً ہر آنکھ اشکوار نظر آتی ہے، اور اسلامی بھائی ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس گناہوں سے بھی ہم نے پکی توبہ کر لی، جو گناہ کیے تھے تھے، اس کے بعد ہم گناہوں کی طرف انشاءاللہ نہیں جائیں گے اور نیکیوں کی ہم انشاءاللہ مضبوط ترکیب بنائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، گناہوں سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، الحمدللہ ایسی ترکیبیں گے۔
یہاں بلوچ، پٹھان، پنجابی، امیر اہل سنت سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے سب کا ایک ہی نام رکھ دیا، کوئی پٹھان ہے تو اس کو بھی مدینہ، پنجابی ہے تو اس کو بھی مدینہ۔ یہ میرے امیر اہل سنت کی محبت ہے۔ سن 1982 میں ان کا مرید ہوا، میرے والد بھی ان کے مرید تھے۔ اس سے بڑی بات تو اور ہے کوئی نہیں کہ مرشد سامنے ہو، مرید پاس مقدموں میں بیٹھا ہو۔ آج ہی عمران صاحب جو بیان کرتے ہیں، یہ امیر اہل سنت کی ان پہ نظر کرم ہے۔ مرید جیسے وہ حاجی عمران صاحب ہیں، ایسے مرید ہم ہیں، لیکن حاجی عمران پر ان کی خصوصی نظر کرم ہے۔ ہمیں حاجی عمران سے بھی محبت ہے، ان کے پیر سے بھی محبت ہے، وہ ہمارے پیر بھائی ہے۔ جیسی عزت ہمارے مرشد کی، ایسی ہی ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت جناب محمد الیاس قادری، اللہ تعالی ان کو ہزاروں سال کی عمر دے، ہزاروں سال عمر رہے۔ انہوں نے جو ذمہ داری لے کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام میں سلامت رکھے۔
میں نے جو کچھ دیکھا ہے نا، وہ اپنی لائف میں پاکستان میں نہیں دیکھا کہیں بھی۔ محبت، حضور پر درود، آپس میں اتفاق اتحاد، تعریف ہو ہی نہیں سکتی، یہ بہت تعریف سے بڑھ کر بات ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پرسوں بات کی تھی کہ میں امامہ سے جاؤں، کیا پتا کتنی عمر ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، لیکن میں محبت میں یہ کہتا ہوں امامہ سجاؤ، اور امیر علیہ سنت میرے اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ پیغام آپ دے دیں گے باندھ دیں۔
میری لائف میں یہ تبدیلی آئی کہ باپا نے فضیلت بتائی ہے کہ میں انشاءاللہ درس نظامی کا کورس کروں گا۔
بس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کشش تھی جو مجھے ادھر کھینچ کے لے آئی ہے۔ میرے تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے، نہ کبھی ماہ رمضان کے روزے رکھے تھے، نہ کبھی زندگی میں تکاف کیا۔ میں ڈرائیور ہوں، ایک جاہل انسان ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم ہے، بس ایک محبت ہے، ایک کشش ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بس نہ کوئی غائب سے آواز آئی ہے میرے لیے، جس کی وجہ سے میں ادھر پہنچ گیا ہوں، اور انشاءاللہ میں ادھر سے بہت کچھ لے کر جاؤں گا۔ میرا عقیدہ ہے، یقین ہے، اور مجھے ادھر بہت سکون محسوس ہوا ہے، میری پوری زندگی بدل گئی ہے۔ میرا ادھر بہت سے لوگوں سے واسطہ ہے، سب کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا الگ ہے اور وہ دنیا الگ ہے، کیونکہ میں نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھا تھا، دنیا کا ماحول دیکھا تھا، وہ ماحول اور ہے، یہ ماحول اور ہے۔ نہ کبھی ٹوپی پہنی تھی، نہ کبھی مسجد دیکھی تھی۔ میرے گھر والے بھی یقین نہیں کر رہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں اور میں نے اعتکاف کیا ہے، اور وہ سب حیران ہو رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جو دل ہے نا، وہ آباد ہو گیا۔ ابھی میں نے 12 ماہ کے لیے بھی ادھر نام لکھوا دیا ہے۔
ماحول ہی ایسا بنتا ہے جو پورے سال ہم لوگ سیکھنے کے لیے نہیں ملتا، یہاں پہ 1 ماہ یا 10 دن میں وہ مل جاتا ہے ہم لوگوں سیکھنے کے لیے۔ نماز کے کام، طریقے کار، یہاں کی بات چیت، ایک بار آ جائیں تو لائف میں لائف چینج ہو جاتی ہے آپ کی۔ نگران شدہ کا بیان، آنکھوں سے خود آنسو آتے ہیں۔
گھر پہ جو ہوتا تھا تو بہت غصہ کرتا تھا گھر والوں کے اوپر، تو یہاں پر جو ہے نا حاجی صاحب نے بیان کرا اور سب نے بیان کرا تو ہلکے میں بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہیں نہ آپ غصہ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ نیت کریے میں اب گھر پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ غصہ نہیں کروں گا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں کفل مدینہ لگاؤں گا۔
بہت چینج محسوس کریں۔ صبح جو خاص طور پہ نگران شورا کا بیان ہوتا ہے نا، اس میں دیکھ کے رونا آتا ہے، سنتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ذہن یہ بنتا ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، گناہ سے بچنے کا موقع ملتا ہے، اور یہاں آ کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نئی جگہ پر آ گئے نا، بالکل ہی الگ ماحول ہے یہاں کا۔ جو گھر پر ہوتا ہے وہ یہاں بالکل الگ ہے، کیونکہ گھر پر سنتیں سیکھنے کو نہیں ملتی، ہر چیز میں الگ ہی۔ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ماشاء اللہ کھانے میں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
یہاں پہ مطلب سیکھنے کو مل رہا ہے کچھ، جیسے کہ ہم نے نا مطلب غسل کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس کا طریقہ بتایا ہے، کچھ مخارج جو مطلب مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، یہاں آنے کے بعد مجھے کچھ غلطیاں نظر آئیں گی، وہ سب سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ۔ میں بہت بگڑا ہوا تھا مطلب گھومنا پھرنا اور ہر لحاظ سے، لیکن اب دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے تبدیلی آ جائے گی۔
جب میں یہاں پر شروع میں آیا تھا 19ویں روزے کو، تو میں نے یہاں بہت رش دیکھا، تو میرا بہت دل گھبرایا، میرا جانے کا پروگرام بھی ہو گیا تھا۔ جب دوسرے دن فجر کے بعد جب نگرانی شورا کا بیان سنا، تو ایسا سنا کہ بس دوبارہ گھر جانے کو دل نہیں کرا میرا۔ نگرانی شورا کی بات ہی الگ ہے، ایسا بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی، ہر چیز سیکھنے کو مل رہی ہے۔ انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ الحمدللہ سے داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔
پیر کی 26ویں کی نیت، انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور جھوم جھوم کے انشاءاللہ مرشد کو مرحبا کہیں گے۔
مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے،
پھر جو اس سے منائیں گے، اور ہم نے پورے الحمدللہ نیچے والے نے ہلکے کیا، کھجور سے روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ میں داڑھی کا تحفہ دوں گا۔
2 قرآن پاک ختم کیے میں، ہم اس کا ثواب اور
تمام نیکیوں کا ثواب میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔
تحفہ یہ دیں گے کہ درود شریف پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ داڑھی کا تحفہ بھی دیں گے ہم۔
جی الحمدللہ 26 کی تیاری پہلے سے کر رکھی ہے، الحمدللہ سوٹ بھی سلوا کے اور استری کروا کے کلف لگوا کے رکھا ہے، الحمدللہ کاٹن کا وہ بھی پہنے کے انشاءاللہ، نیا امامہ پہنے کے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ کے ولی ہیں یہ، انہوں نے کتنوں کو امامہ پہنا دیے، کتنوں کو داڑیاں رکھوا دی، یہ ان کا جشن انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے،
دھوم دھام سے منائیں گے۔ جس پیر صاحب نے ہم لوگ 12 ربیع الاول بنانا سکھایا تو ہم ان کی ولادت نہیں منائیں گے دھوم دھام سے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ 1439 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 25 شب ہے، آدھا عشر ہے آزادی، جہنم سے آزادی کا آدھا عشرہ یہ بھی اب رخصت ہوا۔ افسوس سارا وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ آج 25 شریف کے تعلق سے حضرت شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کا یہ ارشاد ہے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں، میں نے جب جب جمعہ رات کو پہلا روزہ آیا ہے تو 25 رات لیلۃ القدر پائی ہے، تو آج 25 رات ہے۔ ان کے تجربے کے مطابق لیلۃ القدر، ان کے تجربے کے مطابق، ویسے اقوال مختلف ہیں بزرگوں کے، نہ بڑی اہم رات ہے یہ، بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اللہ کریم ہم کو قدر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ۔ اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.
مغفرتك
Yeah.
Chao. اجرنی من النار محمد سہیل ہیں کویت سے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور ہم نے اس سے کچھ قرضہ لینا ہو تو اب وہ قرضہ تو ہم اسے نہ لے سکے, تو کیا وہ رقم کو اب ہم زکات کر کے اس میں لے لیں گے بھائی جیسے میری طرف سے میں نے زکات ادا کر دی؟
اس طرح زکات نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا سید لڑکے سے شادی سے انکار کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں, یعنی سید لڑکے کا اگر رشتہ آیا ہے تو کیا اس کو انکار کیا جا سکتا ہے؟
انکار کرنا تو کیا ہی جا سکتا ہے, ظاہر رشتہ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو انکار کرنا کوئی گناہ تو ہے نہیں. سمجھ میں آتا ہو تب بھی اگر کسی نے انکار کیا ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے تو اس پر کیا الزام ہوگا؟ واجب تو نہیں کہ یہیں وہ نکاح کریں. رمضان کی شان, ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس طرح دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے, لہذا مجھے بھی معاف فرما دے. یہ شب قدر کی دعا, فیضان لیلۃ القدر جو کہ فیضان رمضان کا ایک باب ہے, کہ پیج نمبر 201 میں ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 306 کے حوالے سے اس طرح لکھا ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ ممکن ہے کہ الگ الگ روایتیں ہوں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں.
کمیونیکیشن کی اس جدید دور میں انسان مصروف ترین زندگی بسر کر رہا ہے. امت کی خیر خواہی اور آسان ذرائع سے علم دین کے فروغ کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے میموری کارڈز بنام فیضان مدنی مذاکرہ کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. الحمدللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ 5 حصوں کے بعد مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے فیضان مدنی مذاکرہ پارٹ 6, جس میں امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر 100 آڈیو مدنی مذاکرے اور 30 بیانات, اور اس کے علاوہ مدنی مذاکرے کے ذریعے عوام میں رونما ہونے والے مدنی انقلاب, قبول اسلام کی مدنی بہاریں, گناہوں اور معاشرتی برائیوں سے توبہ اور دیگر دلچسپ مناظر پر مشتمل 4 حصوں میں فیضان مدنی مذاکرہ ڈاکومنٹری امیر اہل سنت مدظل العالی کا امت کی اصلاح کے لیے فرائض میں سے نماز, وضو اور تیمم کا عملی یعنی پریکٹیکل طریقہ, امیر اہل سنت مدظل العالی کی حیرت میں ڈال دینے والی صبر و شکر سے لبریز آپریشن کی جھلکیاں, دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات. 5 ایپیسوڈ اسلام کی بنیادی باتیں, 5 ایپیسوڈ. براہ راست مدنی مذاکرے کے علاوہ ہوتا ہے خصوصی یعنی آف ایئر مدنی مذاکرہ, جس میں کرتے ہیں اسلامی بھائی سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں جوابات. یہ ہے سلسلہ بنام امیر اہل سنت مدظل العالی کے مدنی پھول, 10 ایپیسوڈ. اور مزید اس میموری کارڈ میں آپ سن سکیں گے ان موضوعات پر بولتا رسالہ آڈیو بک, اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش، بھیانک اونٹ، حسن اخلاق، پر اسرار خزانہ، ضیاء درود و سلام، بیٹے کو نصیحت، انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا، غسل کا طریقہ، با حیا نوجوان، علم دین کے خزانے سے بھرپور یہ میموری کارڈ، فیضان مدنی مذاکرہ پارٹ 6، انشاءاللہ عز و جل 26 رمضان المبارک 1439 سنہ ہجری سے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً پاکستانی 500 روپے میں طلب کیجئے، اپنے عزیز و قارب دوست احباب کو تحفتاً دیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے۔
انشاءاللہ عز و جل کل سے یہ میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہوگا، اسے قیمتاً طلب فرمائیں۔
پاپا یہ عموماً عید پہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر اس طرح کی کوئی ایسی علم کا خزانہ
مدینہ مدینہ اس طرح کے تحفے دینے چاہیے، دینی کتابیں دینی چاہیے، الٹے سیدھے شوپیس اٹھا کے دے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، چیز وہ دیں کہ جو بندے کو کام آئے، جبکہ خرید کر ہی دینی ہے۔ ہاں گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور آپ نے دے دی اٹھا کر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں لوگ خرید کر دیتے ہیں، وہ کام نہیں آتی۔ مجھے خود عطر کے ایسے سے ڈبے لا کے دیتے ہیں لوگ، خرید کر ہی لاتے ہوں گے، ایسا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ بڑے قیمتی، دل جلتا ہے کہ یار یہ 2-3-4 ہزار روپے کا ہوگا اور میں نے کھول کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں، اور خوبصورت پیکنگ کا اس میں خرچہ ہوتا ہے، خوبصورت شیشی ہوتی ہے اندر عطر میں۔ میں صحیح بولتا ہوں کہ عام طور پہ دم بھی نہیں ہوتا عطر میں، اس سے تو جو لوز عطر ملتا ہے چھوٹی شیشیوں میں وہ اس سے بہت کم قیمت میں ہوتا ہے اور بہترین عطر ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ لوگ اٹھا کے گفٹ پیک کے نام پر وہ بےچارے مجھے بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اب اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ پیسے والے، یہ میری یہ باتیں سن بھی نہیں رہے ہوتے، یہ لاتے رہتے ہیں، مجھے کام نہیں آتی عموماً۔ تحفہ دیا جائے جو بندے کو استعمال میں آئے، کام میں آئے، اس سے زیادہ اس کی دل جوئی ہوگی نا۔ تو اسی لیے عید کے موقع پر بھی اگر آپ کتاب دیں گے یا وہ میموری کارڈ اس طرح کے جس کا اعلان ہوا، یا اور بھی تو چھٹا کیا بولنا ہے،
پارٹ 6
ہے، تو اور بھی اور اس طرح کی اور بھی تو چیزیں میموریاں نکلتی رہتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں دے، انشاءاللہ اس سے علم کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، تحفے کا تحفہ ہوگا، یادگار ہوگی کہ یہ فلاں نے مجھے دیا تھا، اور سننے کی ترغیب بھی دیں اس کو، اس کو سنے بھی، سنے گا تو انشاءاللہ اس میں فرق بھی پڑے گا۔
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکز رولیا سے سوال ہے، یہ کیسے معلوم چلے کہ موت کا خوف یہ خوف خدا سے ہے یا نفسیاتی طور پر ہے؟
خوف خدا سے ہونا تو اس طرح آئے گا نا کہ اپنے گناہ یاد آئیں گے اس کو، کہ گناہ مجھ سے ہو گئے، قبر کا اندھیرا، پھر یہ کہ منکر نکیر کے سوالات جوابات، عذاب قبر کا خیال، یہ سب خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کہ موت سے ویسے بھی ہر فرد ڈرتا ہے، کیڑی کو بھی جان پیاری ہوتی ہے، تو یوں مطلب نفسیاتی طور پر کہ میرا گھر چھوٹ جائے گا، کاروبار چھوٹ جائے گا، میرا بچہ بڑا پیارا ہے وہ چھوٹ جائے گا، اس طرح تو، یا یوں سمجھ لو کہ جو میں نے کہا کہ عذاب قبر اور اس سے میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں، کہیں برا خاتمہ نہ ہو جائے، اس طرح کی اگر کیفیات پاتا ہے تو خوف خدا والا یہ خوف ہے موت کا، ورنہ اس کے علاوہ ہے تو وہ نفسیاتی ہے، یوں سمجھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں ہوں قلم، امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے
कई कई घंटे खेल खेलने या देखने में गुजर जाते हैं। बात की जाए नॉवेल पढ़ने की तो कई दिन, हफ्तों और बसा औकात तो बात महीनों पर जा पहुंचती है। इसी के साथ साथ टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है। बहसों मुबाजों की बैठकों से लेकर दोस्तों के साथ खुशगप्पियों तक हर तरफ वक्त का जिया ही नजर आता है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, ऐसे काम जिनको करने से न दीन का फायदा नजर आता है न दुनिया का, ऐसे कामों के बारे में क्या फरमाते हैं या इस्लाम इनके बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है?
ऐसे काम के जिनमें न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा, न मुबा होते, ये गुनाह नहीं होते ये काम। जो काम गुनाह नहीं होते लेकिन दीन दुनिया का उसमें फायदा नहीं होता, इसको ला यानी काम बोलते हैं। तो इससे भी शरीयत ने हमको रोका और ये उम्मुल अहादीस में से हदीस है।
मिन इस्लामिल मरई तर्कु मा ला यानी है,
बहुत अहम हदीस है ये, कि आदमी के हुस्न इस्लाम से, इन इस्लाम के हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती से है कि वो ला यानी तर्क कर दे, ला यानी में ना पड़े। तो ये ला यानी जिसका यही कि मतलब फायदा ही नहीं है, ना फायदा है ना नुकसान है, तो सवाब नहीं है ना गुनाह, कोई नुकसान तो है इसमें, फायदा नहीं है, नुकसान ये कि वक्त जाया होता है इससे, और ला यानी यानी फजूल पर कयामत के दिन हिसाब है। तो ये इन मानो कर ये फजूल जो है ला यानी नुकसान दे, लेकिन इसको गुनाह नहीं बोलते। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जिसको हम फजूल समझते हैं, बाज औकात गुनाह भरी होती है। तो अब ये फजूल ना रही बल्कि ये गुनाह भरी हो गई, गुनाह का काम हो गया। तो इनसे बचने से वक्त में बचत होती है, टाइम बचता है, बाज़ वक़्त पैसे बचते हैं, और इतना वक्त अगर कोई अल्लाह की इबादत कर ले, जिक्र अज़कार कर ले, अब फजूल बातें करे इधर उधर की, है ना, इसके बजाय आजकल के दिनों में खासकर जहन्नम से आजादी का अशरा चल रहा है, तो अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगे। मसलन ये अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार 3 मरतबा कह ले, तो इसका फायदा ये होगा कि जहन्नम खुद उसके लिए दुआ करेगी कि अल्लाह इसको मुझसे पनाह दे दे। अल्लाह यानी अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार कहना, हाँ अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, हदीस पाक में यही अल्फाज है कि अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, ये याद कर लीजिए अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार। तो ये पढ़ते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे, कि दुरूद शरीफ के तो फजाइल इतने कि बंदा अगर ये फजाइल पढ़े और इस पर गौर करे तो यूं लगे कि और कोई विरदो वजीफा नहीं करना है, बस दुरूद शरीफ पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, इतना इसका सवाब है। तो अब फजूल बातों में हमारा जो वक्त जाया हुआ, तो ये इनवानों का नुकसान हुआ कि इतना हमने जबान चलाई, इसकी जगह दुरूद शरीफ में जबान चलाई होती, अल्लाह ताला के जिक्र में जबान चलाई होती, तो इसके कितने फवाइद हमको हासिल होते। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रिसाला अनमोल हीरा, अनमोल हीरे,
अनमोल हीरे,
ये भी इस उन्वान पर आपको इसमें मवाद मिलेगा। और फिर ये कि खाली बातें नहीं, बहुत से काम भी लायानी होते।
लेकिन इसमें कुछ माशरती तौर पर चंद पहलू जहन में आ रहे हैं, आप जरा इसमें रहनुमाई करें। अब हमारे यहाँ दावतें होती हैं शादी की, निकाह की, वलीमे की वगैरह वगैरह, रूटीन हमारे के जमाना हो गया इस तरह की दावतों में जाने का। लेकिन जो एक मालूमात है, मैं इसका अर्ज कर रहा हूँ कि रूटीन ये है कि 1.5 घंटा 2 घंटा हॉल में जाकर बैठना पड़ता है, यानी अगर कोई वाकई टाइम पर चला गया है तो। अब वो जो 1.5-2 घंटे हॉल में बैठे हैं, तो एक वन बाय वन में आ रहा हूं, उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसी तरह चलो इसे मुतालिक, हमें क्लिनिक जाना होता है, हमें पता होता है कि तकरीबन 1.5 घंटा 1.5 घंटा क्लिनिक में वेटिंग में भी बाजों का निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में पेशेंट को या जाने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, किसी पेशेंट के साथ जाते हैं तो वो अंदर डॉक्टर्स का चेकअप कर रहा होता है, बाहर वो इंतजार कर रहा है, तो इन तमाम तर सूरतों में क्या क्या होना चाहिए, अगर इसकी वजाहत फरमा दें। तो आजकल मोबाइल फोन हाथ में है ना, جب آج کل موبائل فون ہاتھ میں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ جو وہ انتظار موبائل کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. اب موبائل فون کھول لیا, سوشل میڈیا کھولا اور اب یہ دیکھنا شروع کر دیا, اس میں کوئی کام کی چیز یا خاص چیز مل جائے یہ ضروری تو نہیں ہے.
اگر اپنے پاس یہ ڈیجیٹل تسبیح رکھ لینا
جی,
یہ تو موتقبین کو تو خاص میں نے نیت کی تھی کہ مشورہ دوں گا ان کو, یار آپ ادھر رات دن پڑے ہیں تو خالی منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی اگر نہیں بھی بولتے تو منہ بند کر کے بیٹھنا تو خاموشی جو غفلت کی خاموشی ہے نا اس کی بھی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اگرچہ نقصان سے بچا ہوا ہے فضول باتوں سے ادھر ادھر سے, لیکن ہے غفلت کی خاموشی. تو اب خاموشی ہو تو یا تو غور و فکر کی خاموشی ہو. اب اس میں جیسے علماء کی خاموشی یوں مطلب ان کے لیے ثواب کا باعث بنے گی کہ وہ دینی مسائل میں غور فرمائیں, علم دین کے مضامین میں غور فرمائیں. اسی طرح علماء ہوں یا عوام ہوں ان کے لیے یہ خاموشی مفید ہوتی ہے کہ قبر و آخرت کی طرف توجہ رکھیں, فکر کریں اس کی, میری موت قریب آ رہی ہے. کیونکہ موت, اب بوڑھا بولے میری موت قریب آ رہی ہے تو صحیح تو بول رہا ہے, لیکن جوان کو خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے کہ میری موت قریب نہیں ہے, کیونکہ وہ روزانہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے نا یہ بوڑھوں کی زیادہ نہیں ہوتی, جوانوں کی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے میں بوڑھے کتنے, آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں بھی تو ایک ہی تو ہوگا, باقی تو اتنے 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 ٹبکڑے مطلب پھدک رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب کا حساب لگائیں گے تو گھر کے افراد 10-12 تو ایک بزرگ ہیں, باقی سب بچے جوان ادھیڑ عمر کے اس طرح کے ہوں گے, یا کسی کے گھر میں 2 بزرگ ہوں گے. تو پتہ چلا کہ مطلب یہ نہیں کہ بزرگوں کی تعداد معاشرے میں کم ہے. اگر ہم رائے شماری کریں, کیا بولتے ہیں, نمبر شماری,
مردم شماری,
تو بوڑھوں کی تعداد معاشرے میں کم نکلے گی. اپنے محلے میں آپ گنتی کر لیں, بوڑھے گنتی کے ہوں گے, جوان زیادہ ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ چاروں طرف موت کے گولے اڑ رہے ہیں, ادھر سے بچا ادھر سے نکلا, ادھر سے بچا ادھر موت آئی ادھر موت آئی, اب بچ کر نکلا اور بڑھاپے تک جانے میں کامیاب ہو گیا. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, بڑھاپے کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا, یہ بچ بچا کر نکلیا, اس کا تو یہ کمال ہے, کارنامہ ہے. اگرچہ اس کا اس میں کوئی وہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا کہ یہ بوڑھا ہو گیا, باقی زیادہ تر تو جوان ہی مر رہے ہیں. اسکوٹریں کون چلاتے ہیں, بزرگ تھوڑی چلاتے ہیں, ہاں جوان ہی تو چلاتے ہیں, اور نہ جانے روزانہ کتنے اسکوٹر کے حادثے میں مرتے ہیں, پھر بسوں میں کتنے مرتے ہیں, ڈرائیور کتنے مرتے ہیں, ڈرائیور جوان ہوتا ہے, بوڑھا کہاں ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی بوڑھا ہو تو ہو, ورنہ عام طور پہ یہ مزدور اور یہ سب تقریباً جوان ہوتے ہیں. بوڑھے تو ریٹائر ہوتے ہیں بےچارے, کام کاج ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے, اتنا ہمت نہیں ہوتی ان میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ میری موت قریب ہے. ہم کو تو پتا ہے نا, جیسے کہ اب اعتکاف ہوا تو پچھلے سال جو اعتکاف میں تھے ان میں سے کچھ ایسے اگر نکالیں گے نا, ایک تو صورت مجھے یاد آ رہی ہے, وہ حنیف نقشبندی صاحب ایک بزرگ ہوتے تھے بےچارے, ان کا بیٹا پتہ نہیں ڈویژن پر یا اچھی اس پہ دعوت اسلامی
ڈویژن نگران,
ہاں ڈویژن پر ہیں. تو حنیف نقشبندی ہمارے خاص گاہک تھے, ہاں ہر مدنی مذاکرے میں تقریب بنانا, اعتکاف میں ہونا, اور بےچارے اللہ ان کی مغفرت کرے, پچھلی بار تو ہمارے سمجھو ساتھ ہوتے تھے, آج وہ نہیں ہے. ان کے انتقال کو بھی میرا خیال ہے 2-3 مہینے گزر گئے, اللہ غریق رحمت کرے بیچاروں کو. اس طرح اب سارے بزرگوں کا تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ پچھلے سالوں کے, اس میں چند ہو سکتا ہے کہ وفات پا گئے ہوں لیکن ذرا رابطے نہیں ہوتے. اسی طرح نوجوانوں کا بھی بعض اوقات پتہ چلتا ہے, کبھی چل جاتا ہے پتہ. ایک اعتکاف کا نوجوان جو بالکل میرے قریب بیٹھتا تھا, جب اس طرح وہ رمضان حال وغیرہ میں ترکیب ہوتی تھی نا, اب ہم تو مدنی قافلے کی ترغیب دیتے ہیں, اس کو بس اس کے نصیب میں نہیں تھا مدنی قافلہ بےچارے کے. تو یہ گھر کی طرف ٹرین میں بیٹھ گیا, پنجاب سے آیا ہوا تھا, اور ٹرین کے باہر اس نے کوئی کسی وجہ سے سر نکالا ہوگا چلتی ٹرین میں, اور سر کسی کھمبے سے ٹکرایا, بیچارہ انتقال کر دیا، اللہ گھر کے رحمت کرے۔ اس طرح تو یوں یاد کرنے جائیں نا تو کئی ایسے چہرے ہو سکتا ہے کہ پردے اسکرین پر ذہن کے ابھرے کہ جو اب ہمارے ساتھ نہیں۔ تو یہ نوجوان زیادہ مرتے، بوڑھے کم، کیونکہ بوڑھے ہیں ہی کم، بڑھاپے پر تو پہنچتا ہی کوئی کوئی ہے۔ تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، یعنی کہ بیکار نہ بیٹھے، اپنے آپ کو بیکار نہ چھوڑے کہ جو ایک سانس لے لی نا ہم نے، ایک سانس لے لیا نا، یہ اربوں کھربوں روپیہ بلینک چیک دے دیں، دنیا کی ساری دولت دے دیں، یہ سانس یہ واپس لا نہیں سکتے، یہ گیا۔ اور ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، موت کی طرف برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عمر بڑی ہو رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ فارغ بندہ نہ بیٹھے، کچھ نہ کچھ کوئی دین دنیا کا کرتا رہے، دنیا کا وہ جو جائز ہو، ورنہ دین کا کرتا رہے۔ تو جیسے انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل تسبیح اگر ہاتھ میں رکھنے کی عادت بنا لیں آپ سب موتقفین کے لیے تو گولڈن چانس ہے۔ تو یہ کیا ہاتھ میں ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاتھ ہوگا تو چلے گا، ورنہ کیا وہ زمین پر کچھ کریدتے رہتے ہیں، دھاگے نوچتے رہتے ہیں، یوں کرتے رہتے ہیں داڑھی کو، اگر داڑھی ہے تو، نہیں تو ناک میں انگلی گھماتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، دانت سے ناخن کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کرتے ہی رہتے، دعا میں بھی ان کو چین نہیں پڑتا، دعا میں یوں کریں گے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے بندو، آپ کسی افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جائیں گے اور افسر سے کچھ مطالبہ کریں گے، سر یوں کریں گے تو سر سراپا شر بن کر آپ پر ٹوٹے تو تعجب نہیں کہ یہ کیا تک ہے۔ تو اللہ کریم جو سب سے بڑا ہے نا، اس میں تو کوئی کہنے کلام ہی نہیں ہے نا۔ اب اس عظمت والی بارگاہ میں ہم کچھ مانگے تو یوں یوں کر رہے ہیں، رانوں پہ کسی کے ہاتھ پڑے، کسی کے یوں پڑا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، دعا میں دعا کر رہے تو ہم مانگ رہے نا رب سے، رب سے مانگنے کا ہمارا انداز کیا ہے۔ اچھا یہ ایسی پکی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ اس نکلتی بھی نہیں ہے، ایک آدھ بار سن کے تھوڑی نکل جائے گی، سیریس بننا پڑے گا اس میں۔ تو اس لیے مطلب اپنے آپ کو بہت یعنی کہ سنبھالنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ ڈیجیٹل تسبیح لے لیں اور پڑھتے رہیں، مگر جب بیان ہو رہا ہو تو کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے یا کوئی عالم قرآن و حدیث کا بیان کر، اس وقت نہیں پڑھنی ہے، گیپ میں پڑھنی ہے، ایسے موقع پر بھی جب گیپ آ گیا تو پڑھ لیا۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ حاضرین ناظرین سب مطلب یہ ہے کہ میری اس بات پر توجہ رکھیں کہ شادیوں میں جائیں، ادھر ادھر جب بھی جائیں تو یہ ڈیجیٹل تسبیح ساتھ ہو، یا بڑے یا موتیوں کی تسبیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیجیٹل ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانا آسان ہے عوام سے، تسبیح وہ نظر آئی۔
بابا آپ نے ابھی وہ جوانی کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، میں ایک تصویر آپ کو اسکرین پر دکھانا جا رہا ہوں، تمام اسلام بھائی وہ تصویر دیکھیے گا۔ یہ تصویر جو ہے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گزشتہ رات ہمارے جامعۃ المدینہ صادق آباد درجہ خامسہ نے پانچویں درجے کے طالب علم ہیں محمد ابراہیم اتاری بن عبدالعزیز، یہ نماز عشاء پڑھانے کے بعد واپس جامعۃ المدینہ آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایمرجنسی میں ان کو لے جایا گیا، لیکن صبح ان کا انتقال ہو گیا۔
انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا نام بتایا؟
یہ محمد ابراہیم اتاری، ان کے بڑے بھائی ہیں یاسر عرفات مدنی، یاسر عرفات مدنی کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ تو یہ بےچارے
جامعۃ المدینہ کون سا؟
پانچویں درجے میں تھے، جامعۃ المدینہ صادق آباد۔ تو یہ آپ جو بھی بیان فرما رہے تھے تب دیکھیں کس طرح
اللہ بےچارے کو، ابراہیم پانچویں درجے کے طالب نوجوان،
علم دین
جوانی،
علم دین سیکھ رہے
اللہ, اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
آمین.
ان کے بھائی یاسر یا والدین کو تو جی والد صاحب عبد العزیز صاحب کو, ان کے بھائی یاسر کو, بہنیں بھی ہوں گی, امی بھی ہوں گی, ظاہر پورا خاندان ہوگا. اللہ سب کو صبر عطا فرمائے اور مرحوم ابراہیم کو غریق رحمت فرمائے کہ تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے, بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. ماہ رمضان کا صدقہ ان کو نصیب کرے. بیچارے جوانی میں چلے گئے, دیکھو ہمارے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئے اور یہ گویا زبان حال سے کہتے گئے جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں. میں سب سے تعزیت کرتا ہوں ان کے سوگواروں سے, سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور جو بھی خاندان والے مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں, یاسر عرفات مدنی آپ مدنی قافلہ بنائیں بھائی کے ایصال ثواب کے لیے صادق آباد سے یا جہاں سے بھی سفر کروائیں, وہ خود بھی اس میں سفر کریں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ تو روز مرہ کے خبریں ہیں.
اب اس میں بھی وہی ہم کو اطلاع ملی ہے کہ ہیلمٹ
تو بس سر کی چوٹ
کیا کریں, اتنا ہم نے ہیلمٹ پر بولا ہے, اتنا ہیلمٹ پر بولا ہے, لیکن ہمارے اسلام بھائی اپنی جگہ پر ہیں لیکن عام لوگ ہیلمٹ نہیں پہن رہے اور اس کی وجہ سے بھی کافی جانے جا رہی ہیں.
زخمی یوں مطلب سوچتے ہوں گے مجھے تھوڑی بولتے ہیں, یا یوں سوچتے ہوں گے مجھے کچھ نہیں ہوتا, ایک ہی بار ہوتا ہے. میں چلانے میں تو بالکل احتیاط کرتا ہوں, ماہر ہوں سر ڈرائیونگ, لیکن پیچھے سے بھی تو کوئی ٹھوک دیتا ہے. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے یا زخمی ہونے کا مقدر ہے تو آدمی کو اندھائی آ جاتی ہے اور وہ ٹکرا جاتا ہے یا کوئی اس کو ٹکرا دیتا ہے. تو ہیلمٹ سے فائدہ ہوتا ہے, گرتا ہے سر کی چوٹ سے اس کی بچت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے
میرے پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ویسے جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں, دیکھیں یہ بھی ایک جوان موت ہمارے سامنے آئی ہے, مگر اب یہ نماز پڑھا کر, عشاء کی نماز کیا ترابی ہے جو بھی ہو گئی, یہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے اور کیسے زمانے طالب علمی کا ان کا ایک ٹائم تھا اور علم دین حاصل کر رہے تھے, دنیا سے یہ بھی گئے اور ماشاءاللہ چونکہ مدنی ماحول میں رہ کر ان کا یہ آخری وقت بھی گزرا ہے تو آج ہزاروں لاکھوں کے درمیان ان کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں.
سعادت کتنی ماشاءاللہ, چہرہ دیکھو, چہرے پر آقا کی سنت پوری داڑھی
جی بابا,
آج کل کی فیشن والی داڑھی نہیں ہے, جو سنت کے خلاف اور گناہ بھری داڑھی نہیں ہے, سنتوں بھری داڑھی
ماشاء اللہ,
نیکیوں بھری, نور بھری داڑھی, چہرہ بھی ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے
ماشاء اللہ.
اللہ رحمت نازل فرمائے.
اللہ کے اب میں اپنے جذبات, اب اللہ کے نیک بندے کسی کو دیکھ کر اس طرح کے تاثرات و جذبات دیں اور ایک عام مسلمان بھی کہے کہ ایک اچھے انداز میں اس کی زندگی کا یہ آخری سفر بھی ہوا اور ایک اچھی زندگی کی طرف تھا. تو ظاہر آپ کو میرے بھی جانا ہے دنیا سے, آپ کے میرے بھی پتہ نہیں کتنی پلاننگ ہے, کتنے منصوبے ہیں, کتنی کیا کیا ہم نے, وہ نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو, کوشش کیجئے کہ اس واقعے سے بھی ہم اپنے لیے کچھ تبدیلی لائیں, اور میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام حاضرین و ناظرین کو کہ علم دین سیکھنے کی طرف آئیں, جامعۃ المدینہ کی طرف آئیں اور نیکی و پرہیزگاری کی طرف آئیں, موت آئے تو راہ خدا میں آئے, اس کی رضا کے کاموں میں آئے.
اور جو اللہ کی راہ میں اس طرح انہیں علم دین کی راہ میں جس کو موت آتی ہے نا, طالب علم دین کو وہ شہادت ہے, شہید کہا گیا اس کو. اچھا, اور اس کی فضیلت دیکھو کہ حسن بصری, سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسلن روایت ہے کہ نبی اکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام, جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہوگا, یعنی وہ ان کا قرب پائے گا, یعنی ایک درجے کا فرق ہوگا, اتنا بڑی شان ہے. جوان ہو یا بوڑھا علم حاصل کرنا چاہیے. بوڑھے کو بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ میں اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میں سیکھ بھی لوں گا تو کروں گا کیا, کرو گے کیا, ثواب کماؤ گے اور کیا کرو گے. تو اور کیا کرنا ہوتا ہے, علم دین اللہ کے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے. تو علم دین حاصل کرنا یہ ثواب ملتا ہے اس سے. چنانچہ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میں نے سرکار مدینہ سلطان باغ قرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سرکار مدینہ سلطان باغ قرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے قبیصہ کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی اور ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں, لہذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے مفید ہو. یعنی یہ صحابی بزرگ, صحابی عمر کے حساب سے نا, جس کو ہم اپنے لیے لفظ بوڑھا استعمال کریں, تو عمر رسیدہ صحابی نے وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر دی. فضیلت تو سنیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے قبیصہ علم کی جستجو میں نے, علم کی تلاش میں تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا, نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی. بڑھاپے میں علم حاصل کرنا یہ بھی اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے. اللہ ہم کو جذبہ دے, شوق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ڈیجیٹل تسبیح زیادہ مہنگی نہیں ہے, یہ دکانوں پہ باہر ملتی ہوگی, بہت سو کے پاس ہوگی بھی, تھوڑوں کے پاس یا بہت سو کے پاس, کس کس کے پاس ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, کئی ایک کے پاس ہے ماشاء اللہ, نہ ہو تو لے لی جائے, خرید لی جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو یہ ابھی موقع اچھا ہے, موقع کی مناسبت سے آدمی گیپ ملتا ہے تو پڑھتا رہے. خاموش بیٹھنے کے بجائے یا تو غور و فکر کرے, قبر و آخرت کی فکر کرے, مدینے کی یاد میں گم ہو, طواف کر رہا ہو تصور میں, بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر رہا ہو, یوں بھی تصور کہ میں مدینے جاؤں گا تو یوں کروں گا, یوں کروں گا, کاش میں مدینے جاؤں, تو یہ پھر یہ خاموشی بھی اچھی ہے, ثواب کا کام ہے. ورنہ یہ کہ پڑھتا رہے کچھ زبان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آپ سے اسی تسبیح کے تحت کروں گا, شاید ہو سکتا ہے آپ کے جواب سے امت کو فائدہ ہو. آپ نے ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی کو اپنی استعمال کی ہوئی ڈیجیٹل تسبیح دی, میرے سامنے آپ اس کو دے رہے تھے, اور آپ نے اس میں سے بٹن دبا کر اس میں جو فیگر تھا وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا, یعنی کہ وہ آپ نے ہٹا دیا, فیگر کے ساتھ آپ نے نہیں دی. میرا ایک مستحسن یہ تھا کہ آپ نے گویا کہ یہ چاہا کہ اسے یہ نہ پتا چلے کہ میں نے اس میں کتنے پڑے ہوں گے. تو یہ جو فیلنگ ہے, یہ جذبہ ہے, اگر میرا حسن ظن درست ہے, اگر یہ فیلنگ, یہ جذبہ ہے, تو یہ امت کی رہنمائی کے لیے بہت اچھا ہے. اس پر مدنی پھول عطا فرمائے. اور یہ بھی ابھی آپ
یہاں, تو ہم لوگ ایک دوسرے کو بتانے میں ہی مطلب, یعنی کہ وہ ہم کو یعنی کچھ چھپ کر کیا ہے, چپ چاپ کیا, تو وہ عمل ہی نہیں ہے. عمل وہی ہے جیسے لوگوں کو پتا چلے میں نے اتنے درش پڑھے, میں نے اتنے کلمے پڑھے, اتنا یہ کیا, اتنا یہ کیا. یہ ایک دوسرے کو بتانے کا بڑا ہمارے, اچھا پھر کہیں گے کیا میں آپ کی دلجوئی کے لیے بتا رہا ہوں؟ ارے میں ضروری کہ دلجوئی, اس کی دلجوئی کر رہے ہیں, اپنی دلجوئی کر رہے ہیں, تو ہے مطلب انما الاعمال بالنیات. کسی کو بتانا یہ مطلقاً اس کو ریا نہیں کہیں گے, ایک خطرہ بہت ہے کہ اس میں ریا سے آدمی بچنا بہت دشوار ہے, کہ ریا جو ہے نا چوٹی سے بھی باریک چال سے چل کر یہ عمل میں داخل ہو جاتی ہے, بچنا بہت مشکل ہے. یوں تو بہت سارے اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ہم وہ ڈنکے کی چوٹ کرنا ہی پسند کرتے ہیں, سب کو پتا چلنا چاہیے کیا کیا جائے. اللہ تعالی ہم کو بس اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیکیاں چھپانے میں کامیاب ہو جائیں, خود بخود ظاہر تو ہو جاتی ہیں, یعنی کہ کتنا ہی چھپ کر بندہ نیکیاں کرے، مخلص بندہ چاہے کتنے ہی پردوں میں چھپ کر نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. اب وہ جو رب کی طرف سے اظہار ہوا ہے یہ اس کا انعام ہے. خود جو کہتا پھرتا ہے نا، جیسے کہ وہ میں 3 مہینے روزے رکھتا ہوں، شعبان، رجب، شعبان، رمضان. حالانکہ رمضان تو رکھنا ہی ہوتا ہے، فرض ہے، اور عام طور پہ لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے، فرض کا پتا چلے یہ اچھا ہے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے. فرض روزے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں بھی فرض نمازیں مسجد میں ہی ہم پڑھتے ہیں با جماعت، تو سب دیکھ ہی رہے ہیں. تو ان میں اس کا اظہار اور چیز ہے، اور نوافل کا اظہار اس کو ظاہر کرنا اور چیز ہے. یہ نفلیں چھپ کر پڑے بندہ موقع کی مناسبت سے، تو خیر. تو اس طرح مطلب یہ کہ رجب، شعبان، رمضان کے 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، الگ نفل تو 2 ہی رکھے 2 مہینے کے، لیکن وہ 3 اپنی یوں چوٹ کے لیے کہوں کہ جیسے ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے 3 مہینے کا. تو ہم لوگوں کا بس بہت برا حال ہے، اللہ قریب ہماری اصلاح کا سامان عطا فرما دے، ہم بس اسے اسباب دے دے کہ ہم بس نیک بن جائیں اور اپنی نیکیوں کو چھپانے والے بن جائیں، ریاکاریوں سے بچے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.
یہ نیکیاں چھپانے کا جذبہ یہ ملے کیسے؟ یعنی کہ اب ایک تو ہوا، اب اتنے عرصے کے بعد تو تہجد مجھے ملی ہے، میں تہجد میں اٹھا، اب میں کیسے اس کو چھپاؤں گا کیسے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے؟ یہ روایت نہیں ہے، اس کا کیا کریں؟
یہ کمال ہے، اور یہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ مطلب وہ دل جوئی کے لیے بتاتا ہوں آپ کی. اچھا، فرض نماز پڑھی یہ نہیں بتائے گا، فرض نماز کا وزن جو ہے تہجد سے کروڑوں گنا زیادہ، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے دونوں میں. کہ وہ تہجد تو ظاہر نفلے نہیں پڑے گا، زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑی، گناہ نہیں ہے. اور نماز، فرض نماز ایک بھی چھوڑی تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا، جس سے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو یوں مطلب تہجد سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو تہجد کا بتانے کو جی زیادہ چاہتا ہے. اسی طرح جو جو عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپ کر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، جیسے راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آدمی چھپا کر سکتا ہے، لیکن وہ بتا کر ہی اس نے کرنا ہے. یعنی میری تو زندگی گزر گئی یار، برسوں برس ہو گئے، اتنے کیس دیکھے کہ جیسے کہ مدنی عطیات دیں گے نا، چندہ ڈونیشن، تو میرے اب تو بہت کم ہو گیا، مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، ورنہ اب بہت کم کوئی پارٹی پہنچتی ہے، بہت کم. کہ نہیں، میں الیاس کے ہاتھ میں دوں گا، اب ظاہر ہے کہ الیاس کے ہاتھ میں کیوں دوں گا، کیا مطلب آپ کا مقصد، آپ چاہتے کیا ہوں الیاس کے ہاتھ میں دوں گا؟ اللہ کے لیے دینا ہے نا. تو الیاس کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے اتنی رقم دعوت اسلامی کو دی ہے، یہ تو نہیں ہے کہیں مقصد. پہلے کے لوگ اس طرح بھی خیرات کرتے تھے کہ وہ اندھیرے میں چھپ کر لوگوں کے گھروں میں بازو کا ڈال آتے تھے، پتا ہوتا تھا کہ یہ حقدار گھرانا ہے، اس میں ڈال دیا. اچھا، نابینا کو تلاش کر لیتے تھے، حقدار نابینا، ہر نابینا حقدار نہیں ہوتا، تو نابینا کو تلاش کر لیتے، پھر نابینا کے ہاتھ میں رکھ دیتے پیسے، وہ دیکھ تو نہیں سکتا، آواز نکالتے نہیں تھے اپنی، کہ آواز نکالوں گا تو پہچان لے گا نابینا، کہ اچھا اچھا فلاں نے مجھے دیا ہے. اس سا اخلاص، اس سا اخلاص. اور آج کل تو مطلب اعلان ہونا چاہیے کہ میں نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا ہے, محبت دولت نے مسجد میں کارپیٹ بچھایا ہے, مولانا نام لے کر دعا کرنا میں نے اتنے اتنے مطلب پنکھے لگائے, نل لگوائے, کنواں کھدوا دیا, مسجد میں پانی کا ٹینک لگا دیا. مسجد کی خدمت کرے گا, مالی طور پر کوئی مدد کرے گا تو نام آنا ضروری ہے. وہ اتنا مطلب برا حال ہو گیا کہ جس کی انتہا کی, اور مولانا کا اچھا بھی نام لے گا, نام نہیں لے گا تو مولانا مسلح پر رہے گا کتنے دن, پرٹی ہے اس کا نام تو لینا ہی پڑتا, ہم لوگ بچ کے ہم بھی نہیں جا سکتے. تو یہ نے اتنا اخلاص کا مطلب حساب کتاب ڈیمیج ہو گیا کہ بس پوچھو مت. حالانکہ ریا بہت بری چیز ہے, دکھاوا عمل میں. پہلے تو ریا کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں کہ ریا کس کو بولتے, دکھاوا عمل, نیکی میں دکھاوا, عبادت میں دکھاوا. ریا کی تعریف یہ, ڈیفینیشن یہ کہ اس نیت سے اس مقصد سے عبادت کا اظہار کرنا, کسی پر ظاہر کرنا کہ اس سے اس کے دل میں جگہ بنے, مقام بنے. کسی کے دل میں مقام بنانے کے لیے یا کسی سے مال حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت ظاہر کرنا, یہ ہے ریا. تو اب یہ کہ میں روز کے اتنے درود شریف پڑھتا ہوں تو بندہ کیا کہے گا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اب یہ اس کو پگار مل گیا. تو یہی تو چاہتا تھا نا کہ دل میں جگہ بنے کہ یار بڑا عاشق رسول ہے, اتنے اتنے درود شریف پڑھتا ہے, بڑا سخی ہے, اتنا اتنا چندہ دیتا ہے. تو یہ اظہار, تو اگر یہ نیت ہے تو ریاکار ہے. اب ریاکار کا انجام کیا ہے, اللہ کرم فرما دے. نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کہ ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن کریم کے حافظ, اللہ کے غیر کے لیے صدقہ کرنے والے, اللہ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے. یعنی ایسے نیکوں کے لیے وہ وادی ہے, حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, یعنی بہت کچھ ہے, خیرات و صدقات بھی کر رہا ہے, اور قرآن کریم کا حافظ بھی ہے. یہاں تو میں حافظ صاحب کو بھی بولوں گا کہ اپنے نام کے ساتھ حافظ لگانے کا رواج ہے ہمارے, اس میں اپنی نیت پر غور کر لیں. حافظ صاحب, حافظ لکھنا اپنے نام کے ساتھ جائز ہے, جو لکھتا ہے ہم اس کو ریاکار نہیں بولیں گے, اس کی نیت اس کے ساتھ. میں خود حافظ صاحب کو مطلب یہ سوچنے کی دعوت دوں گا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھتے ہیں, اپنے دل پر غور کریں. کیونکہ حافظ جو نام میں بولے نا حافظ, تو جو تھوڑا دین سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اچھا ماشاءاللہ آپ تو حافظ صاحب ہیں, حافظ صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. حافظ صاحب بچے کو دم کروانا ہے کب لے آؤں, ہے نا, وہ تو حافظ صاحب کو اس سے کیا عزت ملی. حافظ نہ کہتا تو یہ عزت نہ ملتی, بچے کو دم کروانے کے لیے لانے کی بات نہ ہوتی, دعا کے لیے شاید نہ کہا جاتا. حافظ حافظ بولے گا تو سننے والے پر ایک اثر پڑے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو حافظ کہنے, بولنے, لکھنے سے پہلے بندہ غور کر لے, نہ لکھنے میں کیا نقصان ہے اور لکھنے میں کیا نقصان ہے یہ دیکھ لے. نہ لکھنے میں تو نقصان جیسی کوئی صورت ہی نہیں ہے, عافیت ہی عافیت ہے. لکھنے میں بہرحال یہ کہ وہ چاروں طرف سے گنے تکی ہوئی ہیں, یوں سمجھ لو کہ اگر ریاکاری کی تو مارے گئے. لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے کہ لوگ حافظ صاحب کہیں مجھے, کتنی بڑی آفت. یہی حاجی کہنے والا بھی غور کر لے, اپنے آپ کو اپنے منہ سے یہ کیوں کہلوا رہا ہے، حج کیوں کہہ رہا ہے، یا حج کے لیے جا رہا ہے تو دوسروں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے، ہے نا، میں حج پہ جا رہا ہوں، اچھا ماشاء اللہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا حاجی صاحب، تو اب یہ بھی حرج نہیں، ان ساری باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے دل کی کیفیت کیا ہے، تو مقام بنانے کے لیے اگر سامنے والے کے دل میں کہہ رہا ہے تو پھر اپنے ابھی مسائل سنے اس کے، ورنہ اپنے آپ کو حاجی کہنا لکھنا، حج کا بولنا کہ میں جا رہا ہوں، بھاسو کا تو ضروری ہوتا ہے بولنا، رشتہ داروں کو نہیں بولیں گے تو ناراض ہو جائیں گے ہم سے چھپایا، تو وہاں بول دے، لیکن مقصد یہ کہ ریا سے بچ کر بچ بچا کر نکلنا ہے، دکھاوے کی جہاں جہاں صورت ہو بتانے میں کہ اس کے دل میں میرا مقام پیدا ہوا تو نہ بتائے، اور جہاں ایسی صورت نہیں ہے بلکہ اگر ناراضی کی صورت ہوگی تو وہاں ضرور بتائے کہ مسلمان کو دل میں نفرت سے بچانا بھی ضروری ہے، آپس میں منافرت نہ ہو، تو جیسا جیسا جہاں جہاں موقع اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اسی طرح امام صاحب وہ امامت کرنی ہے اور انٹرویو دینے گئے تو وہاں اگر حافظ اس لیے بتاتا کہ یہ بتانا ہوگا میں انہیں حفظ کیا ہے، درس نظامی کیا ہے فلاں، یہ ضرورت وہ بتا سکے بتائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی اپنے دل پر غور کر لے کہ عزت تو نہیں بنانا چاہتا اپنی لوگوں کے دلوں میں، تو پھر ریاکار ہے،
پاپا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ ان چیزوں میں ان نیکیوں میں ریاکاری کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اب ان نیکیوں میں ریاکاری کرتے ہیں جو کرتے ہی نہیں، یہ کئی سو سال پہلا قول ہے، آج کیا کیفیت آپ پاتے ہیں؟
یہ ہے تو زیادہ تر تو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ عبادت میں ریا ہو، پہلے تو ہوتا تھا، اب وہ یہ بھی صدیوں سے، یہ بھی امام غزالی نے لکھا یہ بات بھی، لیکن اب تو بہت دوری آ گئی ہے کہ عمل کیا نہیں اور اس میں ریا، بغیر نیکی کیے ریا کاری، نیکی تو کرتے کریں گے، ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، تو ہر معاملے میں ہر ایک کو غور کرنا ہے، اس میں کیا مطلب مقرر، کیا مبلغ، کیا قاری قرآن، کیا نعت خوان، کیا پیر، کیا مرید، کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا استاد، کیا شاگرد، سب کو یہ دیکھنا ہے کہ مطلب میرا جو بھی عمل ہے، جو عبادت، ریا ہوتی ہے عبادت میں، عبادت کے علاوہ جو عمل ہوتے ہیں نا اس میں ریا نہیں ہوتی، اس میں پھر اور مسائل ہوتے ہیں، اس میں جا کے مسائل ہوتے ہیں کئی معاملات میں، وہ بھی خراب، یعنی عزت اور شہرت سے محبت کرنا کہ میری عزت ہو، یہ بھی خطرناک ہے، تو یہ کہ سب کو بچنا چاہیے، یہ ریاکاری نامی ایک کتاب مختصر سی، زیادہ پیج نہیں ہے، 150-150 کے آس پاس، 150-200 کے درمیان ہوگا، اس کا نام کتاب کا ریاکاری، مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب ہے، کوئی پڑھیں گے تو چھکے چھوٹ جائیں گے آپ کے، کہ اب تک ہم نے کیا کیا، جو بھی عمل کیا وہ ڈنکے کی چوٹ ہی کیا ہے، ایک بھی عمل چھپا کر نہیں رکھا کہ شاید وہی جنت میں لے جاتا، ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ یار کوئی تو عمل ہو جو ہم چھپا کر کریں، جو بھی عمل ہو بس وہ شہرت کی خواہش نہیں مطلب چھوڑتی، بس بتاؤ 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 لوگوں کو بتاؤ، تو اس کتاب میں لکھا آج دنیا میں لوگوں پر اپنی عبادتوں کا اظہار کر کے نیک نامی چاہنے والا قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو جائے گا، جیسا کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے جو شہرت کے لیے عمل کرتا ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا، یعنی مشہوری کے لیے عمل کرے گا، فیمس ہونے کے لیے، شہرت کے لیے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے عذاب دے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جو کوئی عبادات لوگوں کے دکھلاوے اور سنانے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالی دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا، مگر عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ، کہ لوگ اس کے عمل سن کر اس پر پھٹکار ہی کریں گے. آج بنتا ہوں عزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. شہنشاہ خوش خصال پہ کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں فرماتے ہیں، یعنی ریاکار پہلے پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ دخول جنت کا شرف نہیں پا سکتا، کیونکہ اس نے ایسے شخص کی رعایت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے کہ جو حقیقت ہے اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں، اپنا عمل ضائع کر دیا اور اپنے دین کو نقصان پہنچایا. بس ہمیشہ ریاکار اس ریاکاری کی گندگی کے سبب لت پت رہتے ہیں. تو ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی گندگیاں اور ناپاکیاں مٹا دی جائیں. اسی لیے ہمارے اسلاف نیک اعمال کرتے تھے اور رد کیے جانے کے خوف سے اپنی نیتوں کے اخلاص کی ہمیشگی کی حفاظت کرتے رہتے تھے. اللہ تعالی ہم کو مخلص بندہ بنا دے اور ریا سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
محمد بلال عطاری نگر حیدرآباد سے، میرا حضور آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی روزے میں کفر بکتے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
کفر کی اصل اقسام ہے. اگر تو ایسا کفر ہے جس کو خالص کفر ہوتا ہے، التزامی کفر جس سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایک تو کفر یہ ہوتا ہے. ایک کفر ہوتا ہے لزومی، جس میں کسی ضرورت دینی کا انکار تو نہیں ہوتا لیکن وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، تو وہ کفر لزومی. تو اس سے اسلام سے بندہ نکلتا نہیں ہے، مرتد نہیں ہوتا. تو اگر معاذ اللہ کفر التزامی ہوا، مرتد ہو گیا، تو اب روزہ نماز سب اس کے باطل ہی ہو گئے نا، تب روزہ بھی گیا اس کا، ظاہر ہے روزہ تو فرض مسلمان پر ہوتا، مرتد پر تو ہوتا ہی نہیں ہے. رہا لزومی کفر معاذ اللہ اس نے بک دیا، تو ہے تو بہت خطرناک، کہ ہے خطرناک ترین، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسے توبہ کرے، تجدید نکاح کرے نئے سرے سے. تجدید نکاح، تجدید ایمان کے معنی یہ ہوتا ہے ایمان کو رینیو کرنا، نکاح کو رینیو کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام امینہ تاریہ ہے، میں نوری آباد سے بول رہی ہوں. میرا آپ سوال ہے کہ بعض بچے اف اللہ کہہ دیتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ بولے یا بڑا بولے اف اللہ، تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آج کا رسالہ آداب دعا، یعنی اس ہفتے کا رسالہ، پیج اس کے 47 ہے، اور اس کا ہدیہ پاکستان میں 15 روپے. اس میں الحمدللہ 40 قرآنی دعاؤں سمیت کئی دعائیں اور دعا مانگنے کے مدنی پھولوں سے یہ کتاب جو ہے نا بھرپور ہے. صرف یعنی رسالہ 47 پیجز کے, بہت ہی انوکھا رسالہ آداب دعا پر, اب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ اس ہفتے پڑھنا ہے. اچھا, سابقہ رسالہ سموسے کی کباب سموسے, اس کی کارکردگی استائی بھائیوں نے اس کی جو ملی تو 34,028, اور اسلامی بہنیں اس بار بھی بڑھ گئی 86,448. کاش ماہ مبارک کے صدقے, ماہ رمضان کے صدقے میں نے جو 3,313 کا جو ہدف دیا تھا, اللہ کرے یہ کبھی پورا ہو جائے, ابھی تک نہیں ہوا.
آداب دعا کے تعلق سے آئیے ہم دعا عطار سنتے ہیں.
یا رب المصطفیٰ, جو کوئی رسالہ آداب دعا کے 47 صفحات کا مطالعہ کر لے اسے مستجاب الدعوات بنا, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیے.
حضرت جی ارشاد فرمائیے گا کہ آج کل اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ مشاہدات صحابہ پر بات نہیں کریں گے, ان کے جو بھی معاملات تھے اس پر اہل سنت بات نہیں کریں گے, تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا امیر معاویہ کے یا کسی صحابی کے مناقب یا ان کی شان بھی بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ آج کل اس کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ ان کے مناقب کیوں بیان کیے جا رہے ہیں, ان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, ان کا ولادت منایا جا رہا ہے, ان کا دن منایا جا رہا ہے. تو کیا اگر اہل سنت مشاجرات پر بات نہیں کرتے تو کیا کسی کے مناقب بیان کرنے میں بھی کوئی حرج ہے؟
یہ مشاجرات صحابہ یعنی آپس میں جو ان کے مسائل ہوئے بعض صحابہ کے, تو واقعی ان میں تو بات کرنی بھی نہیں ہے, ان میں تو پڑھنا حرام ہے. رائے کہ فضائل و مناقب تو صحابہ کرام کے بیان کرنا یہ تو عین سعادت کی بات ہے, نزول رحمت کے اسباب میں سے بڑے ثواب کا کام ہے. سر یہاں تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں, یہ بعض لوگ مطلب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا جانے کیا تکلیف پہنچ گئی ہے اور کیا بیر ہو گیا ان سے, تو یہ ان کی مطلب ان کے معاملات میں یوں بولتے ہیں کہ مطلب بس ان کے بارے میں زبان بند رکھو, کچھ بھی نہیں بولنا ہے, ان کی وہی کہ ان کا نہ جلوس نکالنا ہے, نہ ان کی شان بیان کرنی ہے, نہ ان کی شان میں منقبت پڑھنی ہے, اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, ان کی غلط فہمی ہے. ہمارے اسلاف شروع سے ہی ان کے بارے میں ان کی شانیں بیان کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابی, اس میں کوئی شک نہیں. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حسن کریمین, ان صاحبان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, ان کے درجات تو بہت ہی بلند ہیں, لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں تو صحابی, ان کے مطلب ان سے درجات بڑے نہیں ہیں, ان سے تو کم ہے, لیکن بہرحال صحابی تو ہے نا. کم درجہ ہو تو اس کا مطلب ان کی مخالفت کی جائے یا معاذ اللہ ان کے خلاف بولا جائے, تو یہ سنی کبھی نہیں کر سکتا. اس طرح کا جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر ایسا کہتا ہے کہ ان کے مناقب ان کے فضائل بیان کرنا یہ غلط ہے, تو یہ خود غلطی پر ہے, وہ ایسے شخص کا نام سنی نہیں ہوتا. یہ دراصل بغض معاویہ کی سبب ایسا اس کے منہ سے نکلتا ہے. ایسا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بخاری شریف میں موجود ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ عاشق صحابہ و اہل بیت ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی ہونے کے ناطے بڑا احترام سے دیکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی اچھے کلمات اعلی حضرت نے لکھے, اور جو سنی ہے وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے چلتا ہے. تو انہوں نے بخاری شریف کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں کچھ اس طرح ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ سمندری پہلا سمندری جو سمندری جنگ ہوگی پہلی, ان پر اس میں جس نے شرکت کی اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے نا. اچھا یہ حدیث پاک. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑا شکر ادا کیا, اللہ کا احسان مانا کہ یہ, کیونکہ اس جنگ میں یہ خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی, اور اس لشکر کے جو امیر تھے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اللہ کا احسان مانا ہے, الفاظ دیکھے احسان مانتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت مجھے معلوم ہو گئی کہ یہ اس لشکر کے امیر تھے, اور اس لشکر میں جو بھی شریک تھے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ جنت واجب ہو گئی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ لشکر کے امیر ہیں ان کو مائنس کیسے کریں گے جنتی ہونے سے, پھر ہیں بھی صحابی رسول, اور بخاری شریف کا سند کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد درجہ ہے, تو کوئی سی بات نہیں ہے. پھر امام ترمذی نے بھی ان کے مناقب اور فضائل لکھے, اور کئی بزرگوں نے ان کے فضائل پر, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر اپنی کتابوں میں باب باندھے, کسی نے ان کے لیے مستقل کتابیں لکھی باقاعدہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اے غوث پاک کے ماننے والوں, میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان ہونے والے اختلافات و مشاجرات کے بارے میں گفتگو کرنے سے باز رہنا, ان کی برائی بیان نہ کرنا, ان کے فضائل و محاسن یعنی خوبیوں کا اظہار کرنا, اور حضرت سیدنا علی المرتضی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جو بھی اختلاف واقع ہوا اسے اللہ تعالی کے سپرد کرنا, اور ہر صاحب فضل کی فضیلت کو تسلیم کرنا واجب ہے. یہ کنیت الطالبین جلد اول صفحہ 163 دار الکتب العلمیہ بیروت کے حوالے سے عرض کیا گیا. آپ بھی کچھ فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وضاحت تو آپ نے فرمائی دی کہ اصل جو عقیدہ اہل سنت کا بیان کیا گیا ہے, اور 1400 سے جو عقیدہ ہمیں اہل سنت کا پڑھایا گیا, کتابوں میں جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ یہ جو مشاجرات صحابہ یعنی ان کے جو بشری تقاضے کی وجہ سے آپس کے معاملات ہوئے, اس میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے. ایسا کوئی عقیدہ, ایسا کوئی نظریہ آج تک ہے ہی نہیں کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ ان کے فضائل, ان کے مناقب بیان کرنے سے سکوت اختیار کیا جائے. حدیث پاک ہے, اصلاح امت کی نیت سے, عقیدے کی اصلاح کی نیت سے, کیونکہ ایسی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. ہم صرف ایک عقیدے کی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کا ایمان کی حفاظت ہو, عقیدے کی حفاظت ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, بلیغو انی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو. یہ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے. اس کی تشریح میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں آیت سے مراد جو ہے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں, حدیث بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پہنچا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری حدیث بھی لوگوں تک پہنچا دو. آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے, ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ ہے, اور کئی کتابوں کے اندر یہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے حدیث پاک مروی ہے کہ ندر اللہ امرأً, اور ایک روایت میں ندر اللہ عبدًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ سمع مقالتی, جس نے میری بات کو سنا, فواعہا, اور اس کو اس نے یاد رکھا, فحفیدہا, اس کو سنبھال کے رکھا, اور جیسا سنا تھا اس کو آگے پہنچا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کو آگے پہنچانے کا ارشاد فرما رہے ہیں. اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن حدیثوں کے اندر, ترمذی شریف کی حسن حدیث مبارکہ کی جس کو کئی محدثین نے حسن کہا ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے آگے بات پہنچا دو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کریں تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات آگے نہیں پہنچائی جائے گی؟ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت آگے بیان کرنا نہ ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرمائے کہ میری بات کو آگے پہنچاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہادی مہدی بنا, ان کو کتاب کا علم سکھا, ان کو حساب کا علم دے, ان کو عذاب سے محفوظ فرما. یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کر رہے ہیں. اور ضعیف حدیث ہیں کہ جو فضائل کے اندر با اتفاق محدثین معتبر ہوا کرتی ہیں, بہت ساری موجود ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں, کہ جس میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث تو آگے بیان کرنے کی ہیں, تو جب ان کو آگے بیان کیا جائے گا تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو بیان کرنا ہے. تو اسی طرح کثیر تابعین, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق تابعین میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیر التابعین اویس, کہ سب سے افضل تابعین جو ہیں وہ اویس ہیں. لیکن محدثین کی ایک کیٹیگری ہے, علماء کی کیٹیگری ہے, کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض تابعین کے بارے میں بتایا کہ یہ افضل تابعین ہیں, لیکن ان کی وجہ یہ بیان کی کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی عبادت, اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے سب سے افضل ہیں, اور علم کی بنیاد پر بعض تابعین کو سب سے افضل قرار دیا. ان میں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ افضل ترین تابعین ہیں, تابعین جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی, ان سے علم سیکھا. ان میں افضل ترین ہستی سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. یہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. آج منع کیا جا رہا ہے, لیکن دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں. وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے زہری سنو, جو شخص جناب ابو بکر و عمر, عثمان و علی کی محبت میں مرے, اشرۂ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے, حضرت معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے, تو اللہ پر حق ہے کہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے.
سبحان اللہ.
یہ ہے اتنے بڑے تابعی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں, وہ صحابی ہیں. تو انہوں نے فرمایا, عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ جو غبار مٹی, جو غبار اڑتا ہے مٹی سے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کے اندر گیا ہے, وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا, یہ دوسری روایت کے اندر گھوڑے کا موجود ہے. یہ ارشاد فرمایا, علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا ہے, اس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. یہ ہمارے اسلاف واقعات بیان کر رہے ہیں, فضائل بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے. تو یہ فضائل بیان کرنا تو ہے, تو اصل فضائل بیان کرنے سے کہیں پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیان منع نہیں کیا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور کئی بزرگوں نے پوری پوری کتابیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں لکھیں. ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلم معاویہ رضی اللہ عنہ پر کتاب لکھی. ابو عمر غلام ثالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر لکھی, اور کئی بزرگوں نے کتاب لکھی. خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو متاخرین کے پیشوا ہیں, اہل سنت جن کو متفقہ طور پر اپنا امام مانتے ہیں, انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ پانچ رسالے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و دفاع کے اوپر لکھے ہیں. تو اگر فضائل بیان کرنا ممنوع ہوتا تو پھر یہ فضیلتیں کیوں بیان کرتے؟ تو یہ بالکل غلط موقف بیان کیا گیا ہے. صحیح موقف یہی ہے کہ فضائل و مناقب بیان کرنا کسی نے بھی منع نہیں کیا. مناقب ہمیشہ بزرگان دین بیان کرتے ہوئے آئے ہیں, اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے آئے ہیں. اگر مناقب بیان کرنا, فضائل بیان کرنا ممنوع ہوتا تو کبھی بیان نہ کیے جاتے. اصل جو ممانعت ہے وہ ممانعت مشاجرات صحابہ, جو آپس کے معاملات ہوئے اس میں پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے. اور دوسری بات جو امیر اہل سنت نے بیان فرما دی, بڑی خوبصورت بات بیان فرما دی, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ان کو فضیلت تو سب کو حاصل ہے لیکن ان کے درجات بیان کیے گئے کہ سب سے جو ان کے درمیان طبقات بنتے ہیں سب سے افضل صحابہ وہ قرار پاتے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد وغیرہ میں شرکت کی، مال خرچ کیا، یہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ افضل. پھر فتح مکہ میں جو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو بیعت رضوان میں شامل تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل. پھر ان میں احد والے دوسروں سے افضل. پھر ان کے اندر بدر والے سب سے افضل. پھر ان میں عشرہ مبشرہ، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب سے افضل. پھر ان میں خلفاء راشدین سب سے افضل. پھر ان میں سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم سب سے افضل. یہ ان کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے. اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ تو افضل ترین صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر ہیں، لیکن صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن پر ایمان کی حالت میں جس کی نظر پڑی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شرف صحابیت دیا، جیسے ہی نظر پڑی اگر کوئی عمل نہیں کیا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا تابعی آئے جس کو اللہ تبارک و تعالی طویل عمر عطا فرمائے اور وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جس نے صرف ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی جس نے ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، بعض کے مطابق جو ہے وہ پہلے ایمان لے کر آئے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا واضح ترین موقف ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت واضح طور پہ بیان فرما چکے کہ فرق مراتب بے شمار، یعنی اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی المتناہیہ میں حدیث ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا تو جنت میں ایسا مقام ہوگا کہ اہل جنت میں علی رضی اللہ، اہل جنت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایسے دیکھیں گے جیسے اہل دنیا صبح کے ستارے کو دیکھتے ہیں. اتنا بلند و بالا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے گا. لیکن شرف صحابیت وہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کتنی ہی بڑی عمر ہو جائے کسی غیر صحابی کی، وہ ایک لمحہ صحابی رضی اللہ تعالی، ایک لمحے کے لیے جس کو شرف صحابیت مل گیا تھا اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو لہذا جب کسی غیر صحابی کا ہم عرس منا سکتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان کر سکتے ہیں، تو پھر صحابی رضی اللہ تعالی کے فضائل و مناقب کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ یقیناً بیان کر سکتے ہیں. تیسری بات کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، اس کے لیے ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. بحمد اللہ تعالی ہماری گھٹی کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، اور ہم نے امیر اہل سنت کو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل بیت سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی میں آپ کو اتنے گواہ موجود ہیں، ہمیں کسی کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. یعنی کتنی مرتبہ یہاں پر ڈاکٹرز آتے ہیں، یہاں پر تاجر آتے ہیں، کوئی اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ان ڈاکٹر کو جب امیر السنت نصیحتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج کل غربت بہت ہے، آپ کے علاج بہت زیادہ مہنگے ہیں، آپ کے پاس جب غریب لوگ آئیں تو آپ ان کا علاج سستا کر دیا کریں، آپ ان کا مفت میں علاج کر دیا کریں، پھر آپ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سادات آئیں تو سادات کا بھی علاج ایسے ہی کر دیا کریں، ان کا سستا علاج کر دیا کریں، ان کو میڈیکل سٹور والوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی دوائی ان کو فری میں دے دیا کریں، سستی دے دیا کریں. سادات کے بارے میں آپ کوئی قید نہیں لگاتے کہ وہ غریب آئے یا امیر آئے. اسی طرح تجار آتے ہیں، تاجر آتے ہیں، تو ان کو آپ سمجھاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی کہ یوں کہے کہ سید نے یہ برا کام کیا، جسے ہمارے یہاں کہتے تھے سید ہو کر ایسا کرتا ہے، فرماتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی یوں کہے کہ سید نے ایسا کام کیا، آپ فرماتے ہیں کوئی یوں کہے مجھ سے کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے ایسا برا کام کیا تو مجھے تو برا لگے گا نا، میرے بیٹے کی طرف برائی کی نسبت کر رہا ہے، تو آپ سید ہو کر سید کی طرف ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سید زیادہ ہو کر ایسا کام کرتا ہے، تو یہ الفاظ بھی آپ پسند نہیں فرماتے، تو ہمیں کسی سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں، ہم سادات کی بحمد اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہماری گھٹی کے اندر پڑی ہے، میں تو خود میمن خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں بولا ہی سادات کو باپو جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باپو شریف بولا جاتا ہے، ہمارے گھرانے کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں سادات کی ان کو آپا جان بولا جاتا ہے، ان کے لیے ماں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کی عزت و محبت بحمد اللہ تعالی جتنی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اور اس کا بدل ہم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے قیامت کے دن حاصل کریں گے، انہی کی بارگاہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل ہوگا، باقی کسی اور سے ہمیں حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بحمد اللہ تعالی اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا مطلب ہرگز کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے اور اہل بیت اطہار کا یہ اپنا مقام ہے، ہم اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو ایسا کوئی عقیدہ ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے، 1300-1400 سال سے ہمیشہ اکابرین امت یہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آئے ہیں اور آج بھی بیان کر رہے ہیں، اب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جب یہ باتیں بیان کر دی گئیں فضائل و مناقب کے بیان کیے جا سکتے ہیں، تو اب ایک عجیب و غریب بات پیدا ہوئی، جب یہ دلائل دے دیے گئے کہ بھائی فضائل و مناقب بیان کیے جا سکتے ہیں، کتابوں کے حوالے دے دیے گئے، سب دے دیے گئے، تو اب اس انداز میں گفتگو کرنا کہ جی فضائل و مناقب تو چلو ہو گئے، یہ جھنڈے نکالنے کہاں سے ثابت ہو گیا، جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ لنگر نکالنا کہاں سے ثابت ہو گیا، تو ایسی باتیں اہل سنت میں تو رائج نہیں ہیں کہ اس طرح کے سوالات کیے جائیں، جب فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں، عرس منایا جا سکتا ہے، تو جھنڈے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لنگر بھی کھلایا جا سکتا ہے،
فیضان صحابہ و اہل بیت
جاری رہے گا، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے،
صحابی کی تعریف عرض کرتا چلوں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، غیر مسلموں نے بھی سرکار کی زیارت تو کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایمان لا کر انحراف بھی کیا ہے، تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنظر ایمان کی نظر سے ایمان لائے اور بنظر ایمان، یعنی ایمان لائے، صحبت ملی چاہے ایک سیکنڈ کی صحبت ملی، اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، یہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایمان پر رخصت ہوئے، زیارت کی، نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، تو صحبت چاہے ایک لمحے کی صحبت ملی، ایک سیکنڈ کی صحبت ملی، ایمان پر خاتمہ شرط ہے، کیونکہ ایمان ہے مرتد ہونے کی بھی مطلب ہے، واقعات ایسے بھی ہوئے تھے، پہلے ایمان لیا بعد میں مکر گئے،
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مشاجرات صحابہ کے جو معاملات ہوئے، جنگ آپس میں بتقاضۂ بشریت ہوئی، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، سکون اختیار کریں گے، لیکن یہ ارشاد فرما دیں کہ اس میں حق کس کے ساتھ تھا،
یہ جو سیدنا امیر مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا، جو جنگیں بھی ہوئی، تو اس میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق پر تھے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی. یہ لفظ اجتہادی ہٹانے کی اجازت نہیں ہے, یہ مطلب اس میں مطلب خیانت کرتے ہیں لوگ. سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ سنیوں کا کام ہی نہیں ہے. یہ اجتہادی خطا حدیثوں میں موجود ہے کہ اجتہادی خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے, اور یہ مجتہد امام علی مقام مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں حضرات مجتہد تھے. یہ عالم کا بہت بڑا درجہ ہے مجتہد ہونا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ بہت بڑے مجتہد تھے. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم میں اور اجتہاد میں اور ہر چیز میں یہ اعلیٰ تھے, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے, اور علماء نے اس کو اجتہادی خطا قرار دیا امیر معاویہ کی. اور چونکہ یہ عالم تھے, مفتی تھے, مجتہد تھے, تو ان سے یہ علمی ایک خطا ہوئی, اجتہادی خطا. اس پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملامت کبھی بھی نہیں ہو سکتی, بلکہ اس پر بھی یہ اجر کے حقدار ہیں. تو اعلیٰ بہار شریف نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھا, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے ڈگری, ان کے لیے سند کہ یہ اکبر تھے مولا مشکل کشا, لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت ہے. تو اس لیے مطلب جب ان کے لیے مغفرت ہے, جنتی ہونے کی بھی مطلب اشارت ہے, اور بھی فضائل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بیان کرنا ثابت, دیگر تابعین تبع تابعین بزرگان دین نے ان کے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے ہیں, تو اس لیے مطلب مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اب بغض معاویہ کا کیا علاج, اگر کوئی بغض بیٹھ گیا تو یہ خدا کی قسم بہت بڑا مرض ہے, اور یہ ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. جان لیوا نہیں, ایمان لیوا. جان لیوا تو جان تو جانی ہی جانی ہے, ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. کہ جو ایک حدیث پاک ہے نا, کہ حدیث قدسی کے جو میرے ولی, ہاں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. تو جب ولی, تو ہر صحابی ولی تو ہے ہی ہے, سمجھے, سارے اولیاء کرام مل کر بھی کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے, صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے. تو جو ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے اللہ تعالی نے اعلان جنگ فرمایا ہے. تو اب بتائیے کہ جو صحابی سے بغض رکھے, دشمنی کرے, اس کا حشر کیا ہوگا. اور جب کسی سے جنگ ہوتی ہے نا, تو ایک نقطہ بیان کروں, جنگ ہوتی ہے نا تو اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اب اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ایک مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے. تو جب وہ صحابی سے اس طرح بغض و عناد کرے گا, یا ولی سے بغض و عناد رکھے گا, دشمنی رکھے گا, صحابی سے دشمنی رکھے گا, تو اللہ تعالی نے اگر اس وجہ سے ایمان لے لیا تو بندہ کہیں کا نہیں رہے گا. تو اس لیے مطلب سب کو توبہ کرنی چاہیے. جو مطلب اب چلو جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کمزور باتیں کر بھی دی, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میں سب کو ایک مطلب ہمدردی کی حیثیت سے مشورہ دوں گا, یہ الیاس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا مسئلہ ہے, یہ میرا ذاتی کو مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے کہ اس سے آپ توبہ کر لیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر کمزور باتیں لوگوں نے کی ہے, اور اس طرح کے صوتی پیغامات یا ویڈیو پیغامات وائرل ہوئے ہیں, تحریرات وائرل ہوئی ہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ ضد نہ کی جائے, کہ ضد بہت بری بلا ہے. ضد نے ابو جہل کو مسلمان ہونے سے باز رکھا. ابو جہل سمجھتا تھا کہ سرکار نبی ہیں, لیکن ضد نے اس کو باز رکھا, ایمان نہیں لے آیا. فرعون بھی سمجھ گیا تھا, لیکن اس نے ضد کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کیا. اسی طرح نمرود نے اور ابو لہب نے, اور نہ جانے کیسے کیسے کفار, یہ جو ابو لہب اور ابو جہل یہ معمولی لوگ نہیں تھے, یہ سرداران قریش تھے, اور دنیاوی اعتبار سے بہت ذہین اور بہت علم والے لوگ تھے اور ان کو سب سمجھ آتی تھی کہ یہ واقعی نبی ہیں، لیکن انہوں نے بس وہ ضد کی، یہود و نصارہ انہوں نے بھی ضدیں کی، ان کے علماء کو پتا تھا، یہود کے علماء کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان کو پتا دی، تو اس کو بھی ان ظالموں نے توریت شریف سے نکال دیا، انجیل شریف کو انجیل شریف کی میں تبدیلیاں کر دی، اور بس اس ضد کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ایمان سے ایمان لائے نہیں، تو اب یہ کہ مہربانی کر کے ضد چھوڑ دیں، ضد نہ کریں، اپنے چھوٹے بھائی کا مشورہ مان کر توبہ کر لیں، اور یہ یاد رکھیے السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ ہے اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ ہے، تو آپ یہ پیغامات جاری کر دیں کہ ہم کو آج تک غلط فہمی ہو گئی تھی کہ واقعی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل تو حدیثوں میں ہیں اور بزرگان دین بیان کرتے آ رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ بس وہ شیطان نے بھیکا دیا، نفس نے دھوکہ دیا، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ صحابی رسول تھے اس لیے ان پر ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، اور بالکل یہ جنتی ہیں، جنتی تھے، جنتی ہیں اور جنتی رہیں گے، کوئی اگر ان کو نکالنا چاہے تو جنت سے نکال تھوڑی سکتا ہے، خود جنت سے محروم تو رہ سکتا ہے، ان کو جنت سے نہیں نکال سکتا، تو اس لیے توبہ میں عافیت ہے، توبہ کر لیجیے اور اپنے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیجیے، میرے سامنے توبہ کی حاجت نہیں ہے، مطلب میں تو خدا کی قسم آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے دل میں تو الحمدللہ ہر صحابی کی عظمت ہے، ہر صحابی کی عظمت ہے، اور مولا مشکل کشا کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر قیمہ کریں گے نا، تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی کی صدائیں نکلیں گی، انشاءاللہ مجھے تو اہل بیت سے محبت ہے، میرے پاس خدا کی قسم نیکیاں تو ہیں ہی نہیں، مجھے تو بس یوں لگتا ہے کہ ان کی محبت مجھے ان کے نانا جان کے پاس لے جائے گی، اور امام حسین بارگاہ رسالت عرض کریں گے نانا جان ہمارے قصیدے گاتا تھا، ان کو جنت میں لے جائیے انشاءاللہ انشاءاللہ، اپنے پاس نیکیاں کہاں ہیں یار، خالی دامن ہے، ان کی محبتیں کام آئیں گی انشاءاللہ، تو اس لیے میرے بارے میں یا دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ لوگ اہل بیت کے خلاف ہیں یا مولا مشکل کشا کے خلاف ہیں، برسوں برس سے میری تو منقبت بھی لکھی ہوئی ہیں، اشعار بھی لکھے ہیں مولا مشکل کشا کی شان میں، امام علی مقام کی شان میں، آج سے زمانے پہلے، یہ جو سن رہے نوجوان تو کہیں تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تب سے میں نے لکھا ہوا ہے یا شہید کربلا فریاد ہے، میرا بہت پرانا کلام ہے، آپ بھی بچے تھے اس کو حفظ کر رہے ہوں گے شاید مدرسۃ المدینہ میں، بہت پرانی بات ہے، میں تو بچپن سے یوں سمجھو کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی اہل بیت کی محبت ہم کو گھٹی میں پلائی گئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا نہیں آتا تھا، چھوٹا تھا جب، مگر یوں سمجھ پڑتی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے ہماری، رسالے لکھے ہیں الحمدللہ ان کی شانوں میں، کرامات شیر خدا یہ رسالہ بھی میں نے لکھا الحمدللہ، کرامات امام حسین، کرامات امام حسن، تو سب تو لکھا ہے میں نے الحمدللہ، تو محبت نہ ہوتی تو کیوں لکھتا، یہ غلط فہمیاں ہیں، تو یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، سب کو اپنے اپنے مقام پر احترام دینا چاہیے، اہل بیت کا اپنا احترام ہے، صحابہ کرام کا اپنا احترام ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا احترام ہے، ہاں ہم یزید کو نہیں مانتے، یزید پلید ہے، میرے اعلی حضرت نے اس کو پلید لکھا ہے، جو اس نے جو کام کیا ہے نا وہ کسی نے نہیں کیا، اس نے نواسۂ رسول اور ان کی آل کو بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کروایا اور ان کے لاشوں کو خاک و خون میں تڑپایا، ہم یزید کو نہیں مانتے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے، ٹھیک ہے یہ باپ بیٹے تھے، تو آپ بتائیے کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کافر تھا، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے نوح علیہ السلام کو، تو اب یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ کافر تھا اس لیے نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کو ہم نہیں مانیں گے کیا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام کو نہیں مانے گا نبی تو کافر ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور بیٹا بھرت ہمیشہ جہنم میں رہے گا کافر تھا، تو اس سے نہیں ہوتا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یزید کے والد ہیں اس لیے برے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، بس توبہ کر لیں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی، وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نہ تم تراک سے یہ تقریریں اور یہ تحریریں اور یہ الفاظ کے کھیل اور خطابت کے جوہر یہ نہیں بچا سکیں گے۔ توبہ کر لیجئے، گناہ ہو گیا ہے، بھول ہو گئی ہے، توبہ کر لیجئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جو کوئی تین مرتبہ پڑھے، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو گویا پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس نے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اجرنی من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، يا واسع المغفرة اغفر لي بغير حساب، يا واسع المغفرة اغفر لي بغير حساب، يا واسع المغفرة اغفر لي بغير حساب، يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس اب تک کی موجود نیکیوں اور جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے اس سال کی، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما، سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا، مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، خصوصا والدین مصطفی، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً چاند رات کو مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین جنت ایکسپریس کے ذریعے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مسافرین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم ہماری مغفرت الہ العالمین ہم کو بے حساب بخش دے یا اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے 25ویں شب ہے ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو اے اللہ جن اچھوں پر تیرا کرم ہوا جن کو تو نے جہنم سے آزادی سے مشرف کیا اے ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما یا اللہ اس ماں جن کی مغفرت ہوئی انہی کا واسطہ ہماری بھی مغفرت فرما دے الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں جن کے قرضے پھنسے ان کے حقوق مل جائیں الہ العالمین بے روزگار حلال و آسان روزی پائیں تنگ دستیاں دور ہوں بے روزگاریاں دور ہوں گھریلو ناچاکیاں دور ہوں بے اولادیاں دور ہوں یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں نکل آئیں اس سے اور جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی
اصل کر صدا کے لیے راضی ہو جا اصل کر صدا کے لیے راضی ہو جا ہوا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے کورنگی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, وہ کچھ پریشان ہیں, ایک انہوں نے آڈیو بھیجی ہے, آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بچی جی جس کا نام ام فروہ ہے, عمر تقریباً 3.5 سال ہے, 5 جون دوپہر 2:30 بجے کورنگی نمبر 2.5 سیکٹر 33C سے لاپتہ ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں.
اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی مدنی منی کو خیر و عافیت کے ساتھ آپ سے ملا دے, اپنی امی کے پاس اس کو پہنچا دے. اللہ تعالی رمضان شریف کے صدقے میں آپ لوگوں کو نواز دے کہ واقعی آپ کے گھر کی تو سکون برباد ہو گیا ہوگا. یا اللہ ان کے گھر کا سکون لوٹا دے, راحتیں لوٹا دے, کہ یہ بھی عید کی خوشیاں دیکھ سکیں. اس میں مینڈک سوار بچھو پیج نمبر 21, ایک بڑے کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجئے, انشاءاللہ عزوجل یا تو یہ واپس آ جائے گی یا اس کی خبر مل جائے گی انشاءاللہ. یعنی جب تک یہ کام نہ ہو یہ روز کرنا ہے. ایک عمل یہ بھی ہے کہ 40 دن تک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر یا حیو یا قیوم 119 بار پڑھیے. ایک عمل یہ کہ لا الہ الا اللہ 1008 بار پڑھیے, انشاءاللہ کام ہوگا انشاءاللہ.
السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ, السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ, اے شہنشاہ مدینہ السلام والسلام, اے شہنشاہ مدینہ السلام والسلام, زینت عرش معلا السلام والسلام, السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنو پڑھتے رہو تم اپنے
مذاکرہ مدنی مذاکرات.